آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے اور فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کو پیش کر رہے تھے، ان سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا یہی ہے ہم سب کی کہ پروردگار عالم ہمارے غزہ اور فلسطین کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ظالمین کو نیست و نابود کرے۔ سامعین، دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے، بظاہر ہاتھ لگانے میں تو نرم و ملائم محسوس ہوتی ہے، لیکن جس کے اندر زہر قاتل پوشیدہ ہوتا ہے، صاحبان عقل اس سے بچتے ہیں اور بچے اپنے ہاتھوں سے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک جگہ دنیا کی بے رخی کی مثال پیش کرتے ہوئے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا نیلی آنکھوں والی حسین عورت کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی۔ آپ نے سوال کیا، تو نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ کہا، بہت ساری۔ فرمایا، کیا سب نے تجھے طلاق دے دی؟ کہا، نہیں، بلکہ میں نے ہی سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واہ ہو تیرے باقی شوہروں پر کہ وہ گزشتہ لوگوں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ انسان کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اموال کا جائزہ لیتا رہے، جو عمل اس کی ترقی میں رکاوٹ بنے اس کو ختم کر دے، اور جو اس کی ترقی کا باعث ہو اسے مزید تقویت بخشے۔ محاسبے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، اگر اچھا کام کیا ہو تو اس میں اضافے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر برا کام کیا ہے تو اللہ سے اس کے لیے استغفار اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ متکبر اور جابر انسان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ خود کو عقل قل سمجھتا ہے، اور یہی بات اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی۔ اس لیے کہ سخت قلب پر حکمت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور وہ اپنے غیر معقول رویے اور حکمت سے خالی اقدامات کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فصل ہموار زمین پر اگتی ہے، چٹان پر نہیں۔ اسی طرح حکمت بھی متوازے دل میں بار آور ہوتی ہے، متکبر اور جابر قلب میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکساری اور توازو کو عقل کا آلہ اور تکبر کو جہل کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ خاموشی حکمت اور عمل کی زیادتی کی علامت ہے۔ مومن فکر کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، یہی عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ یہ احساس اسے زیادہ بولنے سے دور رکھتا ہے، جبکہ منافق کیونکہ خدا سے دور ہوتا ہے، اس لیے عمل کم کرتا ہے اور بولتا زیادہ ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی مہر نیوز ایجنسی کی بات سرخیوں سے۔ مذاکرات میں خدا کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، امام جمعہ تہران۔ دشمن اپنی دھمکی پر عمل کرے تو ہم بھی اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنائیں گے، کمانڈر بری فوج۔ مسلح افواج کے دن کی مناسبت سے ایران بھر میں فوجی تقریبات، نئے ڈرونز اور جدید میزائل سسٹم کی رونمائی، اور ایرانی سیکورٹی فورس کی کارروائی، دہشت گرد گروہ جیش الظلم کا اہم کمانڈر ہلاک، متعدد گرفتار۔ اور اب ایرنا نیوز ایجنسی کی بات سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران کی مسلح افواج ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، جنرل کیومرس حیدری۔ دہشت گرد گروپ جیش الظلم کا آپریشنل سربراہ مارا گیا، اور ایران اور سعودی عرب کی مسلح افواج کے تعلقات میں فروغ علاقے کے استحکام کی ضمانت کا باعث ہیں، میجر جنرل محمد باقری۔ اور سامعین آئیے چلتے ہیں پاکستان کے اخبارات کی جانب. اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں. پانی کا مسئلہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث تشویشناک ہو گیا ہے. فرحت اللہ بابر. الیکشن کمیشن سمیت اہم عہدوں کے تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر کا کردار اہم ہے. عمر ایوب. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل افغانستان کا دورہ کریں گے. امریکہ اور یوکرین کے معدنیات سے متعلق یادداشت پر دستخط. غیر ملکیوں کے انخلا کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی. طلال چودھری. وفاقی حکومت بلوچستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے. احسن اقبال. غزہ اسرائیل حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید. اور سامعین اب اخبار نوائے وقت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مالی سال 2025 کے پہلے 9 ماہ میں آئی ٹی برآمدات میں 2.828 بلین ڈالر گزشتہ سال کے مقابلے میں 23% اضافے کا خیر مقدم. یو اے ای کے وزیر خارجہ کا آئندہ ہفتے اہم دورہ پاکستان. دو طرفہ تعاون کے نئے باب کھلنے کی توقع. سوات. سیکورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن. 4 خارجی دہشت گرد جہنم واصل. عدالت کی اجازت کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے. تحریک انصاف کے لیڈر شبلی فراز. فلسطین کی حمایت میں ملک بھر کی تاجی برادری 26 اپریل کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کرے گی. اور غزہ مظالم نے امریکہ اور اسرائیل کے مکروہ چہرہ عیاں کر دیا. حلقہ خواتین جماعت اسلامی. اور سامعین پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے اداریہ لکھا. عنوان ہے ٹیکس نظام غیر منصفانہ. ایسے وقت کہ دنیا کی دو بڑی معیشتوں کی تجارتی جنگ نے متعدد ملکوں کو خطرات و خدشات سے دوچار کر رکھا ہے. پاکستان جیسے ممالک کے لیے چیلنج کی نوعیت زیادہ وسعت کی حامل ہو جاتی ہے جو ملک کے عام حالات میں بھی مالیاتی اداروں کے تبصروں تجزیوں اور مشوروں کو خاص اہمیت دینے کی ضرورت سے آگاہ ہو. اسے عالمی بینک کے اس تبصرے کی معنویت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے جس میں پاکستان کے ٹیکس نظام کو انتہائی غیر منصفانہ اور نامناسب کہا گیا ہے. اسلام آباد میں پائٹ کے زیر اہتمام منعقدہ کانفرنس کے ایک پینل مباحثے کا عنوان تھا پاکستان کا مالیاتی راستہ شفافیت اور اعتماد کا فروغ. اس مباحثے میں ورلڈ بینک کے لیڈ کنٹری اکنامسٹ ٹوبیاس ہاگ کے اظہار خیال کے بموجب محصولات کے نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ نظام سے قلیل مدتی فائدے تو ظاہر ہو رہے ہیں مگر طویل آمدن کے مواقع ضائع ہو رہے ہیں. یہاں یہ کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ٹیکس ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ملکوں کے دفاع، امن و امان، نظم و نسق، روزگار، عوامی فلاح و بہبود، انصاف کی فراہمی سمیت تمام شعبوں کا انتظام و انصرام چلتا ہے. یہ نظام جتنا درست اور منصفانہ ہو اتنا ہی متعلقہ ملک کے لوگوں کے لیے تمانیت و راحت کا سامان اور ترقی و خوشحالی کا ذریعہ بنتا ہے. دنیا بھر کے مہذب و ترقی یافتہ کہلانے والے ممالک میں محصولات کے نفاذ اور ان کی وصولی کے بندوبست میں قابل محصول آمدنی، جائیداد، ذرائع و وسائل کے حامل ہر فرد سے ٹیکس کا حصول یقینی بنایا جا سکتا ہے. جو لوگ غربت، افلاس اور محرومی کے شکار ہیں ان کے لیے فوڈ باکس یعنی کم قیمت میں خوراک، لباس، ضروری اشیاء اور زندگی گزارنے کے اسباب کی فراہمی کا انتظام یقینی بنایا جاتا ہے. جبکہ بالواسطہ اور بلاواسطہ افراط زر یا مہنگائی کی صورت میں پسے ہوئے طبقوں پر عائد ہونے والے ٹیکس کو معاشی ماہرین استحسان کی نظر سے نہیں دیکھتے. جس ملک میں ٹیکس وصولی کا ڈھانچہ طاقتور ترین فرد کو بھی ٹیکس سے چھوٹ کی اجازت نہ دیتا ہو اور غربت کی لکیر کے آس پاس نظر آنے والے طبقات کو زندہ رہنے کی سہولتیں دیتا ہو اسے منصفانہ محصولاتی نظام کا حامل سمجھا جاتا ہے. وطن عزیز کے ٹیکس نظام کی اس کیفیت سے صرف صرف نظر عالمی بینک کے ماہر سمیت کسی بھی مؤثر کے لیے ممکن نہیں کہ 24 کروڑ کی آبادی میں صرف 50 لاکھ لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اور ان کی کم ٹیکس دہندگان کی بڑی تعداد ملازمت پیشہ افراد کی ہے جن کی تنخواہوں میں سے ٹیکس خود بخود کٹ جاتا ہے. جبکہ مالی ملکی ضروریات کے لیے جب بھی اضافی ٹیکس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کا ہدف یہی پہلے سے محصولاتی بوجھ میں دبا طبقہ ہوتا ہے. اس منظرنامے میں ورلڈ بینک کے لیڈ کنٹری اکنامسٹ ٹوبیاس ہاگ کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر بڑھتا بوجھ صرف اسی صورت میں کم ہو سکتا ہے جب ٹیکس نیٹ کو وسعت دی جائے اور تمام آمدن کو اس میں شامل کیا جائے. اور سامعین آئیے چلتے ہیں اب ہندوستان کی طرف. ہندوستان سے نکلنے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. راہل گاندھی نے وزیر اعلی سدار میاں کو خط لکھا. کرناٹک میں روہیت ویمولا ایکٹ نافذ کرنے کا کیا مطالبہ. غزہ پر اسرائیلی خواتین و بچوں سمیت 19 فلسطینی شہری جاں بحق. وقف قانون معاملہ, حکومت زمین ہڑپنا چاہتی ہے, سپریم کورٹ سے انصاف کی امید, امانت اللہ خاں. ممتا کی شدید تحفظات کے باوجود گورنر سی وی آنند بوس مالدہ اور مرشد آباد روانہ, متاثرہ علاقوں کا کریں گے دورہ. بھگوت گیتا اور ناٹیا شاستر یونیسکو کے میموری آف دی ورلڈ رجسٹر میں شامل, پی ایم مودی کا اظہار خوشی. راہل گاندھی اگلے ہفتے کریں گے امریکہ کا دورہ, براؤن یونیورسٹی میں دیں گے خطاب. اور سامعین, ممبئی سے شائع ہونے والے انقلاب نے مضمون تحریر کیا, عنوان اردو زبان, عدالتی فیصلہ اور با اثر شخصیات. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے, آج کے دور انتشار میں سوچا جا سکتا ہے کہ پاتور میونسپل کونسل کی عمارت پر لگی کونسل کے نام کی تختی کا معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کے لیے کلکٹر کے دفتر سے کمشنر کے دفتر تک اور پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک کا سفر طے کیا جاتا, اور ہر جگہ اردو کے دفاع کی کوشش کی جاتی. مگر آفرین ہے پاتور کے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ لڑائی لڑی. آج کے دور انتشار میں سوچا جا سکتا ہے کہ پاتور کے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ لڑائی لڑی. آفرین ہے سپریم کورٹ پر جس نے اردو کی تاریخی حیثیت اور اس کی ہندوستانی شہریت پر مہر تصدیق ثبت کی. سوچئے نام کی تختی کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ زبان کو بچانا مقصود تھا. یہ تختی اتر جاتی یا اس پر سے اردو ہٹ جاتی تو ایسی ہزارہ تختیوں کی خیر نہیں تھی. اہل پاتور نے کتنا بڑا کام کیا اور آج کے مشکل حالات میں اردو کے تحفظ کے لیے کیسی قربانی دی, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. محض خوش ہونا کہ سپریم کورٹ نے اردو کی تاریخی حیثیت کو تسلیم کر کے اردو کے مخالفین کو نچلا بیٹھنے پر مجبور کر دیا کافی نہیں. مخالفین نچلا نہیں بیٹھتے, بالخصوص تب جب انہیں اپنے کسی مہم سے سیاسی فائدے کی امید ہو. اس لیے ممکن ہے وہ پھر موقع تلاش کریں اور پھر واویلا مچائیں. زیر بحث فیصلہ سنا یقیناً آب زر سے لکھنے کے قابل ہے, مگر فیصلہ آ جانے سے اردو کے تمام مسائل حل ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے. اس فیصلے کو عملاً نافذ یا رائج کرنے کے مقصد سے اہل اردو کو اپنی زبان کے تحفظ اور اسے ایک بار پھر وسیع تر عوامی زبان بنانے کے لیے سرگرمی کے ساتھ میدان میں آنا ہوگا, اور جو شخص جس کسی حیثیت سے اس کار خیر کا حصہ بنتا ہے اسے بننا ہوگا. اس کے لیے ویسے تو ایک عام آدمی بھی اہم ہے, مگر اس سے زیادہ اہمیت سماج اور معاشرے کے ان لوگوں کی ہے جو با اثر نہیں ہیں, جن سے ہزاروں دوسرے وابستہ ہیں, جن کے پاس اپنی بات پہنچانے کا منظم اور مؤثر وسیلہ ہے, اور سماج اور معاشرے میں جن کی سنی جاتی. اگر یہ لوگ اردو کے تحفظ اور ترویج کی فکر کریں, اپنے آس پاس کے لوگوں کو, اپنے ماننے والے کو اور اپنے دائرۂ اثر سے وابستہ افراد کو اردو زبان اپنانے, اور اگر مادری زبان ہے تو بحثیت مادری زبان اس کا حق ادا کرنے کی تلقین کریں, تو بھلے ہی موجودہ حالات میں ضروری باتیں بھی دیر سے اثر کرتی ہوں, ان کی تلقین ذہن و دل کے کسی گوشے میں یقیناً محفوظ رہے گی اور عمل کی ترغیب دے گی. یہی طرز عمل دیگر ہندوستانی زبانوں کے تعلق سے بھی اپنایا جانا چاہیے. المیہ یہ ہے کہ لوگ ہندوستانی زبانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کسی بھی زبان کے خلاف بہت بڑا چیلنج بن کر ابھر رہی ہے. انگریزی زبان جسے باقاعدہ مشن کے طور پر پھیلایا اور نافذ کیا جا رہا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے انگریزی کا فیشن چلانا بھی اسی مشن کا حصہ ہے. چنانچہ اس سے تمام زبانوں کو خطرہ لاحق ہے. ہم سب کو, یعنی تمام ہندوستانی زبانوں کے جاننے اور پڑھنے لکھنے والوں کو متحد ہو کر انگریزی کی الغار کا اس عزم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو کہ ہم انگریزوں سے زیادہ اچھی انگریزی سیکھیں گے مگر اپنی زبانوں کی قیمت پر نہیں. عام لوگوں کو یہ نقطہ سمجھانے کے لیے سماج اور معاشرے کی باثر شخصیات بہت اہم بلکہ کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں. سپریم کورٹ نے اپنا فرض نبھایا, اب ہمیں اپنا فرض نبھانے کی ضرورت ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا اگلا پروگرام, خلقت کی رانائیاں.
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کائنات کے اسرار و رموز اور جہان ہستی کی خلقت کے بارے میں خلقت کی رانائیاں کے عنوان سے مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ہم نے گزشتہ پروگراموں میں چاند، سورج، زمین، ستاروں، نباتات اور حیوانات کی خلقت و آفرینش کے بارے میں بعض حیران کن حقائق سے آپ کو روشناس کرایا ہے، اور بالآخر نوبت انسان تک پہنچی کہ جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کی خلقت خود اپنے اندر ایک عجیب اسرار و رموز لیے ہوئے ہے. سامعین، عالم ہستی اور کائنات اپنی عظمت اور اپنے اندر موجود نظم و ترتیب کے حوالے سے بلا شبہ پرشکوہ اور عقل کو حیران کر دینے والے حقائق پر مشتمل ہے. اس کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بڑے بڑے دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس عالم ہستی کی معلومات بس اتنی ہیں جیسے ایک ضخیم کتاب کے مقابلے میں انسان صرف ایک لفظ کے بارے میں علم رکھتا ہو. امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کہتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک قطرے کی مانند ہے، جبکہ ہمارا جہل یا جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے وہ ایک عظیم بے کراں سمندر سے بھی زیادہ ہے. انسان جب کائنات کی اس خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کی عقل اس کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتی ہے. کائنات کی ان موجودات میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے اندر راز و اسرار کی ایک وسیع دنیا سموئے ہوئے ہے. فرانس کے مشہور دانشور الیکس کارل اپنی کتاب ناشناختہ موجود میں لکھتے ہیں، انسان اسرار و رموز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا. حقیقت یہ ہے کہ خود ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کم علم ہے، اور ابھی تک ہماری اندرونی دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کا مغز، برین یا دماغ، ایک انتہائی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے. یہ حیران کن نظام جو کہ ہمارے تمام شعوری اور لاشعوری یعنی ارادی اور غیر ارادی کاموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مرکز ہے، ابھی تک ہمارے لیے پوری طرح واضح اور آشکار نہیں ہے. اور آج کی انسانیت اس نظام کی ماہیت، ساخت اور اس کے کام کرنے کے مکمل طریقے سے پوری طرح آشنا نہیں ہے. انسان میں موجود سوچ و فکر کی صلاحیت اور حق و حقیقت کی جستجو اس بات کا سبب بنی ہے کہ انسان نے علم و سنت کے میدان میں عظیم ترقی کی ہے، اور خوب سے خوب تر کی یہ تلاش انسان کو ترقی کی نئی نئی منازل سے آشنا کرا رہی ہے. انسان کی کئی ہزار سالہ تاریخ اگر سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں عالم ہستی اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اصل قوت انسان میں موجود فکر و تدبر کی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جو انسان کو ہر روز ایک نئی منزل کی طرف دعوت عمل دیتی ہے. انسان کے مقابلے میں دیگر حیوانات میں اختراع اور تخلیق کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالیہ اور گزشتہ زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. علمی تحقیقات کے مطابق چونٹی یا شہد کی مکھی لاکھوں سال سے ایک طرز کی زندگی پر کاربند ہیں، اور آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ان کی زندگی میں عقل و خرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. جبکہ دوسری طرف انسان عقل و فکر و تدبر تخلیقی صلاحیت اور خوب سے خوبتر کی تلاش کی بدولت ہر روز اپنی زندگی میں تغیر و تبدل لاتا رہتا ہے، اور انسانی زندگی کے طور طریقوں میں یہ نمایاں تبدیلی خود ان صلاحیتوں کا حقیقی مظہر ہے۔ آج سے چند صدی پہلے انسان نے نقل و حرکت کے لیے انتہائی سادہ سواری ایجاد کی، جبکہ آج کا انسان جدید ترین طیاروں کی ایجاد سے لے کر دوسرے سیاروں اور کروں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے پیچھے کون سی قوت کار فرما اور پوشیدہ ہے؟ انسان میں موجود جستجو کا مادہ انسان کو مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ نئی نئی اشیاء کی پہچان اور ان کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جستجو اور مجہول کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات اس دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں اسی طرح کی ایجادات کے باعث عمل میں آئی ہیں۔ انسان میں بہت سے روحانی اور مانوی رجحانات بھی موجود ہیں، اور ان رجحانات کی وجہ سے انسان میں جمال پسندی، ذوق عبادت، عدل و احسان، صبر و تحمل اور اس طرح کی دیگر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا جمال پسندی کا رجحان انسان کو آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ سوچ و فکر اور سائنسی انداز فکر مختلف علوم مثلا ریاضی، طب، کیمسٹری، فزکس اور دوسرے سائنسی علوم میں ترقی و پیش رفت کا باعث بنتا ہے۔ کیا ہم نے انسان میں پڑھنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ قدرت بیان یا بولنے کی قوت وہ اہم انسانی صلاحیت ہے کہ قرآن حکیم نے خلقت کی نعمت کے بعد اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم چونکہ بولتے رہتے ہیں اس لیے اس صلاحیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وگرنہ حقیقت میں بولنے کی قوت و طاقت ایک اچھا خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ خداوند عالم نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بولنے کے سسٹم کو خلق کیا ہے کہ یہ نظام انسان کی مختلف اندرونی کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر آواز نکالتا ہے۔ غم اور حزن و افسوس کے وقت غمناک آواز کا نکلنا، خوشی اور جشن کے موقع پر خوشی کی آواز، اور غصے کے وقت مخصوص آواز کا نکلنا ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ زبان اور دانتوں کی مدد سے الفاظ کا منہ سے نکلنا، مختلف حروف کا بر وقت زبان سے ادا ہونا، اسی طرح اپنی مادی اور روحانی ضروریات کے اظہار کے لیے ایک بڑی تعداد میں کلمات کا استعمال وغیرہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں بولنے کی قوت یعنی قوت گویائی عطا نہ فرمائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا احساسات و جذبات کو شفاف بیان کیا جا سکتا تھا؟ کیا علم و سنت کی ترقی اور اس کے بارے میں انسانی تجربات اتنے آسانی سے نئی نسلوں تک منتقل ہو سکتے تھے؟ بلا شبہ دیگر نعمتوں کی طرح قوت گویائی بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر خدا ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کی فکر و تدبر کی صلاحیت، انسانیت کو انتخاب، ہر اچھے برے کی تمیز اور ارادے و اختیار کی قوت عطا کرتی ہے، اور اس فکر و تدبر کے نتیجے میں انسان مختلف مسائل کا تجزیہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ عقل و خرد ہی ہے جو انسان کو استدلال اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہ ور کرتی ہے۔ عقل و خرد کی بدولت انسان خوبصورتی اور زیبائی کو درک کرتا ہے، اور اسی کی بدولت مصیبتوں اور مشکلات پر افسردہ اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے، جن میں سے اکثر معاملات ابھی تک ایک راز کی مانند ہیں اور انسان ان کو برملا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو ایک عظیم ہدف و مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ جس کا اہل ہے اس تک پہنچ سکے۔ خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کی روشنی میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت و بندگی کے فرائض انجام دے۔ انبیاء کے وعدے و شفاف ارشادات و احکامات بھی انسان کو اسی منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انبیاء کے ظہور کا بنیادی ہدف بھی انسان کی فطری اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ لہذا اگر علم و تدبر سمیت انسان کی دیگر تمام صلاحیتیں اور توانائیاں ایمان اور عمل صالح کے ہمراہ ہوں تو انسانی رشد و کمال کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے، اور انسان ان صلاحیتوں کی بدولت اپنے اندر موجود مثبت صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی عظیم علمی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی وقت مطلوبہ کمال تک پہنچا سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاقی فضائل سے آراستہ کرے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس خوبصورت جملے سے کرتے ہیں، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا دوسرا مرحلہ لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اس پروگرام کے ذریعے اپنے سامعین کو فارسی زبان کے ساتھ ساتھ ایران کے اسلامی اور قدیمی کلچر اور ثقافت سے بھی روشناس کرائیں۔ آپ اس پروگرام کے ذریعے ایرانی قوم اور ان کے کلچر سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ فارسی سرزمین ایران کی زبان ہے۔ ایران ماضی میں ایک بہت بڑے علاقے پر محیط تھا، اور اس میں ایران کے کئی موجودہ ہمسایہ ممالک اس وقت شامل تھے۔ فارسی زبان و ادب بھی ایران کے علاوہ اس وقت افغانستان، تاجکستان اور پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔
خلیج فارس کے بعض ممالک مثلا بحرین میں بھی فارسی بولی جاتی ہے۔ آپ کے علم میں یقیناً یہ بھی ہوگا کہ فارسی دنیا کی قدیمی زبانوں میں سے ایک ہے۔ تو کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فارسی زبان کے مکتوب آثار کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں اور کتنے قدیم ہیں؟ کیا آپ کو فارسی زبان و ادب کی تاریخ کا بھی علم ہے؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ باقاعدگی سے سماعت فرمائیں۔ یقیناً آپ کو فارسی زبان کے ساتھ ساتھ مذکورہ سوالات کے جوابات بھی اس پروگرام میں ضرور مل جائیں گے۔ سامعین، فارسی زبان جہاں ایک طرف قدیمی ترین زبانوں میں سے ہے، وہاں اسے دین اسلام کی دوسری بڑی زبان کا مقام بھی حاصل ہے۔ فارسی زبان میں دین اسلام کے مختلف موضوعات مثلاً فلسفہ، عرفان، کلام، تاریخ اور دیگر مذہبی موضوعات پر اس قدر کام ہوا ہے کہ فارسی زبان کو اسلامی تعلیمات سے ہرگز الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ان علوم کا فارسی میں ایک عظیم الشان ذخیرہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تعداد فارسی کے ذریعے اسلامی علوم کو سیکھتی ہے۔ اس وقت بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اہم یونیورسٹیوں میں فارسی زبان و ادب کو ایک ادبی، ثقافتی اور نظریاتی زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں فارسی زبان و ادب کی باقاعدہ چیئر موجود ہے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے علمی حلقوں میں طلبہ کی ایک بڑی تعداد فارسی زبان کو سیکھنا اور اس کے ادب کا مطالعہ کرنا چاہتی ہے۔ ایران کی وزارت ثقافت اور دیگر اداروں کی طرف سے مختلف ملکوں اور ایران کے اندر فارسی زبان سکھانے کے ساتھ ساتھ فارسی کے ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں، اور یوں مختلف ممالک کی یونیورسٹیوں میں موجود فارسی زبان کے شعبہ جات اور اس ملک کے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایران میں آ کر فارسی زبان کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ فارسی زبان میں بعض تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ ان میں گفتاری یعنی بولی جانے والی اور نوشتاری یعنی لکھی جانے والی زبان میں نمایاں تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت لکھی اور بولی جانے والی زبان دو علیحدہ علیحدہ صورتوں میں موجود ہے۔ حقیقت میں فارسی میں گفتگو کرنا فارسی میں لکھنے اور پڑھنے سے مختلف ہے۔ تلفظ، گرامر اور کلمات کے حوالے سے بھی ان میں واضح فرق ہے، اور یوں بھی زبان کا بنیادی کردار چونکہ تکلم اور گفتگو میں زیادہ اہم ہوتا ہے، لہذا ہماری کوشش ہوگی کہ آئیے فارسی سیکھیے میں فارسی بول چال سے آپ کو آشنا کرایا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو غور سے سننے اور اس کے اسباق کو چند بار تکرار کرنے کے بعد اہل فارس سے بآسانی گفتگو کر سکیں گے۔ سامعین، فارسی سیکھیے کے اس دوسرے مرحلے کی تمہیدی گفتگو میں ہم آپ کو فارسی زبان کے مختلف مراحل سے آشنا کرائیں گے۔ فارسی زبان کے قدیمی ہونے کی وجہ سے زبان کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 5ویں صدی سے 300 سال قبل از مسیح پر محیط ہے، جس کو فارسی باستان کا نام دیا گیا ہے۔ فارسی باستان کے کئی کتبے اور تحریریں جو پتھروں، چمڑوں اور مٹی کے برتنوں پر موجود ہیں، آج بھی فارسی زبان کی قدامت کی گواہی دیتی ہیں۔ ان میں بعض کتبے 2500 سال پرانے ہیں۔ آثار قدیمہ کے بعض ماہرین کے مطابق فارسی باستان کے بعض تحریری نسخے 800 سال قبل از مسیح کے دور کے ہیں۔ یہ سارے حقائق اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ فارسی زبان کس قدر قدیمی اور تاریخی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد دوسرا دور فارسی میانہ کا دور ہے۔ یہ دور 300 سال قبل از مسیح سے لے کر 7ویں صدی عیسوی تک پہنچتا ہے، یعنی ایران میں اسلام کی آمد سے پہلے اس زبان کا اس علاقے میں دور دورہ تھا، اور اس کے بعد بھی بہت سے ادبی اور تاریخی آثار ایرانی عجائب گھروں میں آج بھی موجود ہیں۔ فارسی میانہ کا زمانہ ایک حوالے سے فارسی زبان میں تبدیلیوں کا زمانہ ہے، اور یہ دور جدید فارسی یعنی دری فارسی سے جا ملتا ہے۔ فارسی میانہ کے بعد تیسرا دور یعنی جدید فارسی کا دور ہے جو ساتویں صدی سے شروع ہوتا ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ اس دور کے ابتدائی ایام کے بہت سے قیمتی اور نادر تاریخی آثار آثار قدیمہ میں اپنی اہمیت کے عنوان سے ایرانی تہذیب و تمدن کا سرمایہ سمجھے جاتے ہیں۔ ایسی اقوام کہ جن کے فکری اور ادبی آثار 2000 سال سے زیادہ پرانے ہیں، انسانی تاریخ میں بہت کم ہیں۔ اس حوالے سے ایران کو عالمی سطح پر ایک منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ ایرانی دانشوروں نے ایران کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے وسیع تحقیقات انجام دی ہیں اور اپنی زندگیوں کو ان تحقیقات پر صرف کر دیا ہے۔ دنیا بھر کے علم و ادب کے شائقین فارسی زبان و ادب کی شہرت سے متاثر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں فارسی زبان سیکھنے اور فارسی زبان و ادب اور اس کے تاریخی آثار کو دیکھنے اور جاننے کا بے حد شوق پایا جاتا ہے۔ فارسی کے عظیم شاعر فردوسی، خیام، سعدی، حافظ اور ابن سینا البیرونی، رازی اور فارابی جیسے دانشوروں اور سائنسدانوں نے اپنے اپنے شعبوں میں ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ ان کی شہرت و عظمت ایران کی حدود سے نکل کر پوری دنیا تک پھیلی ہوئی ہے۔ بہرحال آپ ہمارا پروگرام شوق و ذوق سے سنیے اور فارسی جیسی میٹھی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ فارسی کی زبان و ادب کی دلچسپ اور قابل دید دنیا سے بھی آشنائی حاصل کیجیے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ سعودی وزیر دفاع کا دورہ تہران، رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات، اسلامی ملکوں کا باہمی تعاون اغیار پر بھروسے سے بہتر ہے، رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید۔ ایران میں آرمی ڈے کی تقریبات، جدید ترین دفاعی مصنوعات کی نمائش، مرکزی تقریب سے صدر مملکت کا خطاب، خطے میں امن و سلامتی میں ایران کے کردار پر زور۔ یمن کے خلاف امریکہ کی وسیع فضائی جارحیت جاری، تازہ حملے میں 58 افراد شہید۔ ہندوستان میں مختلف حلقوں کی جانب سے وقف ترمیمی بل کے بارے میں عدالت عظمیٰ کے عبوری حکم کا خیر مقدم اور جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعطل کا شکار سفارتی مذاکرات 15 سال کے بعد بحال ہو گئے ہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مختلف شعبوں میں پیش رفت میں سعودی عرب کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے ایران کی مکمل آمادگی پر زور دیتے ہوئے تہران ریاض تعلقات اور تعاون میں ہمہ گیر فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان نے جمعرات کی رات رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کو دونوں ملکوں کے لیے مفید قرار دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے مختلف شعبوں میں ایران کی قابل ملاحظہ ترقی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ان شعبوں میں سعودی عرب کی مدد کرنے کے لیے مکمل آمادگی رکھتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ علاقے کے برادر ممالک کا باہمی تعاون دوسروں پر تکیہ کرنے سے کہیں بہتر ہے. اس ملاقات کے دوران جس میں ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری بھی موجود تھے، سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب بھی تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. خالد بن سلمان نے اس موقع پر سعودی عرب کے بادشاہ کا پیغام بھی رہبر انقلاب اسلامی کو پیش کیا. سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان نے اپنے دورہ تہران کے دوران صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، ایران کے وزیر دفاع عزیز نصیر زادے، مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری اور دیگر اعلی حکام سے بھی ملاقات کی. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تہران ریاض تعلقات کے استحکام کو عالم اسلام کے فائدے میں قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور سعودی عرب مل کر اس خطے کے بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں. سعودی عرب کے وزیر دفاع نے جمعرات کو تہران پہنچنے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری سے ملاقات میں تفصیل سے گفتگو اور باہمی تعلقات میں فروغ کا جائزہ لیا. اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ نے خطے میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں امن و سلامتی کی برقراری پر ہم قادر ہیں. انہوں نے غزہ اور فلسطین کے حوالے سے ریاض کے موقف کو سراہتے ہوئے صہیونی حکومت کے مقابلے میں اسلامی دنیا کے اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا. ایران میں آج آرمی ڈے کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت ملک کے مختلف شہروں میں فوجی پریڈ کے دوران مقامی سطح پر تیار کی جانے والی مختلف قسم کی دفاعی مصنوعات اور دفاعی آلات نیز ڈرون توانائی کا مظاہرہ کیا گیا. ایران کے مختلف شہروں میں آرمی ڈے کی پریڈ کے دوران ایرانی ساختہ مختلف قسم کے دفاعی ہتھیاروں کی نمائش کی گئی، جن میں مہاجر نسل کے مختلف قسم کے ڈرون طیارے، فوجی گاڑیاں، مواصلاتی وسائل و آلات، مختلف اور جدید قسم کے میزائل، توپ ٹینک، رڈار سسٹم اور کیمیکل ڈیفنس سسٹم شامل ہے. جبکہ فوجی جوانوں نے موٹر سائیکلوں کے ذریعے بھی پریڈ کی اور ایران کی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کیا. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ فوج ملک اور قوم کا مضبوط قلعہ، معاشرے کے لیے عزت کا سرچشمہ اور قوم و مملکت کی دوست اور مددگار ہے. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے آج بروز جمعہ آرمی ڈے کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں کہا کہ معاشرے میں امن و سلامتی ایک مضبوط اور چوکس فوج کی موجودگی سے ہی ممکن ہے، اور اگر یہ طاقت اور ستون معاشرے میں موجود نہیں ہو تو معاشرے کی سلامتی خطرے سے دوچار ہو جائے گی. صدر مملکت نے کہا کہ ایک مضبوط اور چوکس فوج کی موجودگی نے ایران کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ خطے میں با اثر ڈائیلاگ کے ذریعے امن کے قیام کے سلسلے میں اپنا کردار نمایاں طریقے سے ادا کر سکے. انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ انقلاب کے آغاز میں ہمارے تمام فوجی ساز و سامان کا انحصار غیر ملکیوں پر تھا، کہ ہم معمولی دفاعی آلات کے حصول کے لیے بھی اپنے دشمنوں پر انحصار کرتے تھے، لیکن آج ہمیں فخر ہے کہ ہماری طاقتور فوج نے ملک کو درکار تمام فوجی اور دفاعی آلات کو تیار کرنے میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے. صدر پزشکیان نے کہا کہ ہماری فوج حکومت اور عوام کے لیے ایک بے مثال اتحادی اور مددگار ہے، اور ہمیشہ ہر طرح کے بحرانوں میں پیش رہی ہے. جب ملک کو فداکار اور جام بکف دلیروں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری فوج اور مسلح افواج بغیر کسی توقع کے منظر عام پر آ جاتی اور قوم اور حکومت کی مددگار اور معاون بنتی ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے روسی صدر سے اپنی ملاقات کو مفید اور تعمیری قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ماسکو میں ایرانی سفیر کی رہائش گاہ پر ایران کے آرمی ڈے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے تعلقات کسی بھی دور میں اتنے زیادہ مضبوط اور دوستانہ نہیں رہے ہیں جتنے آج ہیں۔ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے اپنی ملاقات کو انتہائی مفید اور تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں انتہائی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے حوالے کیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ تمام بین الاقوامی معاملات میں اپنے روسی دوستوں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے اور یہ سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ یمنی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ راس عیسیٰ آئل بندرگاہ پر امریکی حملے میں شہید ہونے والے یمنی شہریوں کی تعداد بڑھ کر 58 ہو گئی ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق صوبہ الحدیدہ میں یمن کی وزارت صحت کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ راس عیسیٰ بندرگاہ اور آئل تنصیبات پر امریکی جنگی طیاروں کے حملے میں 58 یمنی عام شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ 126 عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کی وزارت صحت کے مطابق امریکہ کی اس وحشیانہ جارحیت کے پیش نظر شہیدوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے الحدیدہ میں راس عیسیٰ کو 4 بار جارحیت کا نشانہ بنایا۔ ادھر مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں جملہ تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے کی رپورٹ دی گئی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت یمن کے میزائل حملوں سے بچنے کے لیے دفاعی سسٹم کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ امریکہ صہیونی حکومت کی حمایت اور یمن پر مسلط کردہ بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش میں یمنی شہریوں پر حملے کر رہا ہے جس میں اب تک درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کے باوجود یمنی مسلح افواج نے غزہ کی پٹی میں مزاحمت اور فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے بے مثال اور منفرد کارروائیاں کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں کے قلب میں صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں اور یہاں تک کہ بحر احمر اور بحر ہند میں امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اور امریکہ کے متعدد جدید ترین ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے۔ ادھر یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ امریکی جارحیت کے جواب میں بحر عرب میں امریکی بحری بیڑے ونسن کو نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے ونسن بحری بیڑے پر یہ حملہ امریکی جارحیت کے جواب میں کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ امریکی جارحیت کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے کئی جوابی حملے کیے ہیں اور مقبوضہ فلسطین میں تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر ایک فوجی ٹھکانے کو بھی ذوالفقار بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے یہ بھی کہا ہے کہ یمن پر جارحیت کے جواب میں مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں اور اگر جارحیت بند نہیں کی گئی تو مزید سخت جوابی حملے کیے جائیں گے۔ یمن کے عوام نے ایک بار پھر غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور امریکہ کے خلاف یمنی افواج کی مزاحمت کی حمایت میں مارچ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق یمن کے عوام نے شمالی صوبہ سعدہ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں عظیم الشان مارچ کا انعقاد کر کے غزہ پٹی کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یہ مارچ یمن کے اعلی حکام کے اس اعلان کے بعد کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یمنی عوام ملک پر امریکہ کے جارحانہ حملوں کے سبب فلسطین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یمنی عوام نے اپنے ملک گیر مظاہروں میں امریکی فضائی حملوں کی مذمت کی اور امریکہ کے مقابلے میں یمنی افواج کی استقامت و پائیداری کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر قابض صہیونی فوج کے تازہ جارحانہ حملوں میں 27 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی جبالیہ کیمپ کے علاقے تلے ازاتر میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کے چند گھنٹے کے بعد ہوا، جس میں متعدد خواتین اور بچوں سمیت 11 شہری جاں بحق ہو گئے تھے۔ غاصب صہیونی حکومت نے جمعرات کے روز بھی ایک جارحانہ کارروائی میں جنوبی غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 23 نہتے فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ صہیونی شہریوں نے جمعرات کی رات مقبوضہ بیت المقدس میں غزہ روڈ پر صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے ایک بار پھر اجتماع کر کے صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین کی جانب سے بارہا احتجاجی مظاہرے اور اجتماعات کر کے جنگ کو فوری طور پر بند کیے جانے اور صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، جبکہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے جارحانہ حملے جاری رکھے جانے پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس میں غزہ روڈ پر صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے اجتماع کر کے جنگ بندی اور صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے قیدیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کیا اور نیتن یاہو کی اشتعال انگیزی اور جارحانہ طریقے کو بنیادی آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے قیدیوں کی رہائی تک احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے تاکید کی کہ ہم امن و امان کی حمایت اور بحران جاری رکھے جانے کی مخالفت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کے بارے میں سپریم کورٹ کے جمعرات کے عارضی فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مختلف مسلم تنظیموں اور اداروں نے اس بل کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ترمیمی بل کے بارے میں سپریم کورٹ کے عبوری حکم کو اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ وقف قانون میں کی جانے والی سبھی ترمیمات قابل اعتراض ہیں۔ انہوں نے ان ترمیمات کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی بل کا مقصد وقف کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے عبوری حکم کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ہماری جد و جہد اس مسئلے کے حل ہونے تک جاری رہے گی۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما سلمان خورشید نے بھی سپریم کورٹ کے عبوری حکم کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کہا ہے کہ اس ترمیمی بل کی بعض دفعات پر پابندی لگنی چاہیے۔ ہندوستان کے ایک سینئر مسلم سیاستداں اور سابق رکن پارلیمان محمد ادیب نے بھی عدالت عظمیٰ کے عبوری حکم کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وقف میں خورد برد کو روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کی نہیں بلکہ قانون پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستانی سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز وقف ترمیمی ایکٹ پر ایک ہفتے کے لیے عمل درآمد پر روک لگا دی ہے، جس کا ہندوستان کے سبھی سیکولر حلقوں کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعطل کا شکار سفارتی مذاکرات 15 سال کے بعد بحال ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی مذاکرات 15 سال کے بعد بحال ہو گئے ہیں اور ڈھاکے میں دونوں ممالک کے درمیان خارجہ سیکرٹری کی سطح پر مشاورت کا 6ٹا دور منعقد ہوا، جس میں باہمی تعاون کے نئے امکانات پر غور کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ڈھاکے میں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب جاشم الدین سے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹریوں کی سطح پر مشاورت کا چھٹا دور ہوا، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے خارجہ سیکرٹریوں نے وفود کے ساتھ شرکت کی۔ اس ملاقات میں سیاسی، معاشی اور تجارتی تعلقات، زراعت، ماحولیات، تعلیم، ثقافتی تبادلے، دفاعی تعاون اور عوامی رابطوں پر باہمی تعاون کے نئے امکانات پر غور اور باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے جڑ سے ختم ہونے تک اس کے خلاف مہم جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ایک میٹنگ میں ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف مہم کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ سے خطاب میں شہباز شریف نے دہشت گردوں کو ملک کا دشمن قرار دیتے ہوئے انہیں عبرتناک انجام تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اے جان